الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، عزیز نوجوان دوستو اور پیارے بچوں، ہم اس وقت ایک اور نئی سورت کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور وہ سورت ہے سورہ احقاف. حوامیم میں سے یہ آخری حامیم سورت ہے. سات حامیم سورتیں ہیں، یعنی ایسی سورتیں جن کی شروعات لفظ حامیم سے ہوتی ہے، ان میں سے یہ آخری ہے. اور آپ کو بارہا بتایا گیا کہ یہ حامیم جو ہے سورتوں کے قرآنی نام ہیں، اور جہاں ناموں میں اکسانیت ہوتی ہے وہاں مواد اور مضمون میں بھی اشتراک ہوتا ہے. گویا کہ گزشتہ چھ سورتوں میں، حم میم سے شروع ہونے والی چھ سورتوں میں جو مضمون آیا، لگ بھگ وہی مضامین اس سورت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. آپ اگر پڑھیں گے، شاید میں ان باتوں کو بیان نہیں کر سکوں گا، بڑے لطیف نکتے ہیں، لیکن آپ اگر غور سے پڑھیں گے تو اس کا ایک لطف پائیں گے. یہ سورت ایک عجیب و غریب سورت ہے. اس سورت کے اندر انداز بیان بڑا پیارا ہے. پچھلی چھ سورتوں میں ہم نے دیکھا کہ کہیں کائنات کے نشانیوں کا ذکر ہے، کہیں قوموں کے عروج و زوال کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا، اوصاف حمیدہ کے حوالے سے توحید کی دعوت دی گئی. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی سورت میں دیکھا جس میں کہا گیا یحیی و یمیت، وہ پروردگار ہے جو زندگیاں دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بعد والی سورت میں ہم نے کائنات کی نشانیوں کو دیکھا. ہر سورت کا ایک نیا انداز ہے، اس سورت کا بڑا ہی پیارا انداز ہے. اس میں کہا گیا یہ جو عقیدہ توحید کی دعوت تمہیں جو رسول دے رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف تم سے مطالبہ ہے. یہ عقیدہ صرف دنیا میں رہنے والوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. اس صورت کے اندر یہ انداز ہے. پھر یہ کہا گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو عقیدے کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے صرف انسانوں سے مطالبہ ہے، یہ عقیدہ توحید ساری مخلوق کا عقیدہ ہے، انسان بھی اور جنات بھی. اس صورت کے اندر بالخصوص جنات کا ذکر آتا ہے. انداز دیکھیں اس میں کہا گیا کہ اگر تم توحید پر ایمان لے آتے ہو تو صرف تم دنیا والے نہیں بلکہ پوری کائنات کا عقیدہ ہے. پھر تم اکیلے انسان نہیں ہو، ساری مخلوق کا عقیدہ بھی توحید ہی کا عقیدہ ہے. پھر کہا کہ یہ صرف امت مسلمہ کا عقیدہ نہیں عقیدہ توحید، ساری پچھلی امتوں کا بھی عقیدہ عقیدہ توحید ہی رہا ہے. پھر یہی نہیں ہے، اگر تم عقیدہ توحید پر ایمان لاتے ہو تو تمہارے یہ فطرت صادقہ کی اپیل ہے، تمہاری فطرت کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے. گویا اس سورت کا انداز نرالا، انداز بیان بڑا پیارا، اور بڑے اچھوتے انداز سے، بڑے نئے انداز سے قرآن نے گویا کہ توحید کی طرف دعوت دی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ رمضان کہا، اس بار بھی دہراتا ہوں، آپ کبھی اطمینان کے ساتھ ان سارے ساتوں حوامیم کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو توحید کے عجیب و غریب دلائل ملیں گے، اور ایک سے ایک نیا اور نرالا انداز ہے. قرآن کے پاس گویا کہ الفاظ اور دلائل کے ذخیرے کی کمی نہیں ہے، گوناگوں پہلوؤں سے، مختلف پہلوؤں سے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے. اس سورت کا یہ بڑا خاص انداز ہے، ساری کائنات کا عقیدہ، ساری امتوں کا عقیدہ، ساری مخلوق کا عقیدہ، فطرت صادقہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید. یہ اس سورت کا بالخصوص رنگ ہے. پھر آپ کو میں یہ عرض کروں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، اور طائف کا جو سفر ہوا اس کے بارے میں تفصیلات ہمیں معلوم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کی صدا بلند کی، اور تقریباً 7 سال کے اندر بہت شدید مخالفت ہو گئی. ساتویں سال سے دسویں سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقاطعہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا. سات سنے نبوت سے دس سنے نبوت تک. اور آپ کو شیب ابی طالب میں آج کل جو حاجی حضرات جاتے ہیں بالخصوص نواب آف آرکاٹ کے روبات میں جو لوگ ٹہرتے ہیں معلوم ہوگا کہ نواب آف آرکاٹ کا جو روبات ہے یہ اسی شیب ابی طالب کے پاس ہے جسے آج جو ہے شیب ابن علی کے نام سے بھی مشہور ہے کہا جاتا ہے. اس گھاٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بند کر دیا گیا. تین سال تک ان کا مقاطعہ رہا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور اس حد تک تنگ کیا گیا کہ کوئی سامان خرید و فروخت وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی. مسلمان اگر آتے کہیں مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت کرنا چاہتے, کچھ چیز خریدنا چاہتے تو ابو جہل ان کے پیچھے پھرتا, ہانکتے پکارتے ان مسلمانوں کے پیچھے پھرتا اور دکانداروں سے کہتا کہ مسلمانوں کو سامان خریدنے کی خریدنے مت دو, اور اگر وہ سامان پوچھیں تو ان کو خوب قیمت بڑھا چڑھا کر کہو تاکہ خریدنے نہ پائیں, اس کے بعد میں اچھی دام دے کر تم سے یہ سامان خریدوں گا. اس طرح سے تنگ کر دیا تھا کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو, بہت تنگ کر رکھا تھا. یہ اللہ اللہ کر کے تین سال گزرے, بڑی سختی کے گزرے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ مقاطعہ وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی حمایت تھی اور مکے کا حال یہ تھا کہ اسلام ہو کے کفر ہو, بہرحال ایک سرپرستی بڑی ضرورت ہوتی تھی اور کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو لیکن کسی قبیلے کے سرپرست کی سرپرستی اگر اسے مل جائے تو وہ امان میں رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کی سرپرستی حاصل رہی, لیکن جیسے ہی سن نبوت دس میں آپ پہنچے تو ان کے چچا کا انتقال ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ڈھال تھی وہ ڈھال ٹوٹ گئی, جو سہارا تھا وہ سہارا ٹوٹ گیا, جو پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حیثیت سے نصیب تھا وہ پناہ ختم ہو گئی اور آپ کو گیا کہ اب پریشانیوں کا زیادہ شکار کرنا پڑا. اس کے بعد ایک اور اندرونی سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا, وہ ہماری پیاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے چچا کے گزرنے کے ایک مہینے ہی کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا صدمہ ملا اور دوسرا غم اٹھانا پڑا, وہ ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تھا. یہ دو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے لگے, اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, یعنی گیارہ سن نبوت کو عام الحزن یعنی رنج کا اور صدموں کا سال کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صدمے گزرے. اس کے بعد یہ کہ ہم ابھی اس سورت کا پس منظر بیان کر رہے ہیں, یاد رہے کہ یہ سورت کا پس منظر اس وقت جاری ہے گفتگو اس پر. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید اب مکے کے اندر ممکن نہیں کہ ہماری دعوت پھیل سکے, یہاں دعوت کو پیر جمانے کا یہاں موقع نہیں مل سکے گا, اس لیے آپ نے سوچا کہ مکے کے بجائے کسی اور شہر کی طرف مجھے رخ کرنا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھی اور طائف کی طرف گئی. جب طائف سے بھی مایوس ہوئے تو آپ نے مدینے کا رخ کیا اور مدینے میں اللہ کا فضل تھا کہ پیر جمنے کا موقع مل گیا, تو طائف کا آپ نے سفر کیا اور طائف میں جا کر آپ نے وہاں کے تین بڑے بڑے سردار عبدیا لیل ابن مسعود اور حبیب, یہ تین گویا کہ بڑے بڑے قبیلے کے سردار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے سامنے آپ نے اسلام کی دعوت رکھی. آپ کا مقصد دو تھا, ایک تو وہاں کے قبیلے کے سرداروں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنا, دوسرا یہ کہ اگر وہ اسلام کو مانتے بھی نہیں تو کم از کم طائف کو اپنا مرکز بنا کر دعوت اسلامی کا کام کرنے کا موقع اگر مل جاتا ہے, وہاں کے لوگ کم از کم اتنی گنجائش دے دیتے ہیں کہ طائف کو ہم ہیڈ کوارٹر بنا کر کام کریں, تو یہ میرے لیے بہت بڑا گویا کہ بڑی سہولت کی بات ہوگی. اس نیت سے آپ گئے اور تینوں کم بختوں نے بدماشوں نے بڑی سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا. پہلے آدمی نے کہا عبدیہ لیل نے کہ اچھا خدا نے تم کو بنایا ہے, تم تو مکے کے کوئی معروف آدمی نہیں ہو, تم کوئی مالدار آدمی نہیں ہو, تم تو کوئی رئیس آدمی نہیں ہو, کیا خدا تعالیٰ کو مکے اور طائف کے شہر کے رئیس ابن رئیس اور شیخ ابن شیخ کوئی چودھری خدا کو نہیں ملا نبی منتخب کرنے کے لیے؟ تم جیسے آدمی یتیم ہو یسیر ہو, کوئی مال و دولت نہیں, کوئی تمہارا سہارا نہیں, تمہاری کوئی پشت پناہ ہی نہیں, تم کو اللہ نے رسول بنایا؟ مذاق اڑایا اس نے. اس کے بعد دوسرے سردار کے پاس گئے, اس نے دوسرے سردار نے کہا کہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دیوانہ ہو چکا ہے, جب آدمی کوئی دیوانہ ہوتا ہے تو کپڑے پھاڑ لیتا ہے. تو مسعود نے کہا کہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دیوانہ ہو گیا ہے, کیا اس نے کعبۃ اللہ کے خلاف اپنے ہاتھوں سے چاک کر لیے کہ تم جیسے آدمی کو نبی بنا دیا؟ اس نے بھی مذاق اڑایا. پھر تیسرے کے پاس گئے حبیب کے پاس, تو اس نے کہا کہ اگر تم رسول ہو تو تم بہت بڑے آدمی ہو، تم سے میں منہ نہیں لگ سکتا، بات نہیں کر سکتا، اور اگر تم نبی نہیں ہو، جھوٹے ہو، تو میں جھوٹے لوگوں سے منہ نہیں لگانا چاہتا، جاؤ یہاں سے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح بڑی سختی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ ان تینوں گویا کے ذمہ داروں نے، ان تینوں سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل چیکنی کی، آپ کے دل کو چکنا چور کیا، پارا پارا کیا۔ پہلے سے آپ کا دل صدموں سے دو چار تھا، پہلے آپ کے چچا کا انتقال ہوا، پھر بیوی کا انتقال ہوا، ایسے صدموں کے زمانے میں ایک اور کچوکا آپ کے دل مبارک کو لگا۔ وہ کچوکا یہ تھا کہ طائف پر جو امید آپ کی تھی، وہ طائف تو مکے سے زیادہ بدتر نکلا۔ مکے کے لوگ تو کم از کم دعوتی کام کرنے کا موقع دیتے تھے، لیکن یہاں کے کمبختوں نے اس سے زیادہ برا برتاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ان تینوں سرداروں نے طائف کے لونڈوں کو، بدماشوں کو، اور کمینوں اور لفنگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوٹنگ شروع کر دی۔ جس راستے سے گزرتے تھے، آوازیں کسنا، بھپتیاں کسنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور اتنا آپ کو مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا، رسنے لگا، اور آپ کے بدن سے مختلف جگہ سے خون رستہ رستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، آپ کی جوتی مبارک میں خون جمنے لگا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بے دردی کے ساتھ شہر کے ساتھ نکالا گیا، شہر سے نکالا گیا۔ نہ صرف یہ کہ الفاظ کسے گئے، بھپتیاں کسی گئیں، نہ صرف یہ کہ لونڈوں کو پیچھے لگایا گیا، ہوٹنگ کی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ اور ہماخانہ برتاؤ کیا، اور بڑا برا سلوک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک نخلستان میں، شہر سے باہر ایک باغ تھا، اس باغ میں آپ نے قیام کیا۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، غور کریں گے تو یہ ہمارے لیے داستان سرائی کے لیے یہ نہیں ہے کہ الفاظ کا کھیل ہے، بلکہ اس میں ہر مومن کے لیے، ہم میں سے ایک ایک فرد کے لیے یہ سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صدمے جھیل کر ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہایا، لیکن ہم اس کام کے لیے پسینہ تک بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک ملک اور بستی بستی کا آپ نے سفر کیا، ہم تو اپنا گھر چھوڑ کر بھی باہر جا کر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک باغ میں آپ نے قیام فرمایا۔ غور کیجئے، ایک دائی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، دائی کو کبھی چھٹی نہیں ہے، دائی کے لیے یہ دلیل اور بہانہ نہیں کہ آج میں غمگین ہوں، آج میرا موڈ آف ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ سبق دیکھیے، پورے سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر گئے تو وہ باغ ایک مکے کے آدمی کا باغ تھا، اس باغ میں آپ نے تھوڑی دیر قیام کیا تو اس باغ کے اندر ایک مالی تھا، اس مالی کا نام عداس لکھا گیا ہے۔ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر کی کتاب ہے، اس سیرت النبی کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ، اس کا نام تھا عداس۔ عداس سے آپ نے بات چیت شروع کی، اور دیکھا جب وہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آئے ہیں۔ اس نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ شاید طائف کے لوگ نہیں، کہیں باہر سے آئے ہوئے مسافر ہیں۔ جب قریب جا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خستہ حالی پر اسے بھی ترس آیا کہ ایک مسافر کے ساتھ کمبختوں نے بڑا برا سلوک کیا اور اس طرح سے مارا ہے کہ لہو لہان ہو گئے، اس کو بھی بڑا ترس آیا۔ پھر وہ لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے کنارے میں بٹھایا، پھر لا کر اس نے پانی پیش کیا، پھر کچھ کھجور لا کر اس نے پیش کیا۔ جیسے اس نے کچھ کھجور دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھجور کو کھانا شروع کیا۔ غور کیجئے، جب آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تو عداس جو مالی تھا اسے تعجب ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوستی بڑھائی، صدمے کی حالت میں، غم کی حالت میں، جبکہ آپ لہو لبان ہیں، آپ پر ہر قسم کی تکلیف گویا کہ روا رکھا گیا، ایسی حالت میں بھی آپ دعوت کا کام نہیں بھولتے۔ آپ عداس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عداس ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، اس نے کہا کہ میں نینوا کا آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا نینوا کے ہیں، گویا کہ تم میرے بھائی کے بستی کے آدمی ہو۔ وہ اچانک چونک پڑا عداس، اس نے کہا اچھا نینوا میں تمہارا کون بھائی رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوا میں یونس آئے تھے، معلوم ہے یونس؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں، ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے نینوا میں ایک نبی آئے تھے، اس نبی کا نام یونس ہے۔ تو کہا، اس نے پوچھا تمہارا بھائی کیسے ہو گئے، وہ یونس تو کسی زمانے میں آئے تھے، وہ آپ کا کیسے بھائی ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس پیغام کو لے کر آئے تھے اسی پیغام کو لے کر میں آیا ہوں، اور حضرت یونس نے جو پیغام دیا میرا یہ پیغام ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر میں نے جو کھجور کھایا وہ الرحمن ہے، وہ رحیم ہے، وہ خدا ہے، اور خدا کا تعارف کرایا، اس کے سامنے دعوت پیش کی۔ غور کیجئے کہ اس تکلیف کے عالم میں بھی، اس تکلیف کی حالت میں بھی آپ نے اپنے دعوت کا فریضے کو فراموش نہیں کیا، اور عداس کے سامنے آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ راستہ نکالا اور دعوت کو پیش کیا. تھوڑا سا پانی پیا، تھوڑا سا کھجور کھانے کے بعد آپ پھر باہر نکلے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ یہ ہی ملک الجبال، جو یہ فرشتے وہ ہیں جو پہاڑ کی نگرانی پر معمور کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. آپ کے ساتھ نائف کے لوگوں نے جو برا سلوک کیا، جو بدتر سلوک کیا، جو کمبختی کا اور نالقی کا اور اپنی بدبختی کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کے بدلے میں اگر آپ چاہیں تو ان فرشتوں کو حکم دیں، یہ دونوں گویا کہ پہاڑوں کو ایسا ماریں گے، ایسا ٹکرائیں گے آپس میں کہ طائف کی بستی پس کر رہ جائے. حضرت جبرائیل نے کہا اور وہ چلے گئے، اور فرشتوں نے مطالبہ کیا، ملک الجبال نے، ان فرشتوں نے جو پہاڑ کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہو، آپ کا اشارہ ہو تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے عداوت رویہ اختیار نہیں کیا، آپ نے دشمنی نہیں کی، آپ نے بہت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، اسد قلبی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قوم ایمان نہیں لاتی تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، نہ صرف یہ ہے کہ وہ میری دعوت کو قبول کریں گے بلکہ اسلام کی حمایت میں ان کا بڑا کردار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب جھوٹے نبیوں کا مسئلہ کھڑا ہوا اور جب جہاد کی بات درپیش رہی تو طائف کے لوگوں نے ساتھ دیا اور طائف سے بڑی حمایت ملی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ دونوں پہاڑیوں کو جمع کر کے اسے ایسے ٹکرا کر بستی کو پیس کر رکھ دیا جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی آئندہ نسلوں سے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے حاملین کو اٹھائے گا. یہ کہہ کر آپ آگے چلے اور پھر ایک اور نخلستان پر آپ نے قیام فرمایا، تو اس وقت یہ پوری سورت نازل ہوئی. اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت جنات کا یہ گروہ کہیں سے کہیں جا رہا تھا. جب جنات کے گروہ کے کانوں میں یہ بھنک پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی جب تلاوت فرما رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، اور پھر اس پوری سورت کا انہوں نے اس کی دعوت کو سنا اور پھر واپس پلٹ کر انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا. یہ اس پوری سورت کا پس منظر ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی. اب صرف ایک نقطہ باقی رہ جاتا ہے سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو جذبات کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آپ کے خیالات کے اندر گویا کہ جو اس وقت ایک طوفان جو برپا تھا، اس کیفیت میں آپ نے جو دعا کی، اس دعا کو میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ سنایا تھا، اس دعا کے اندر گویا کہ آپ نے اپنے آنسوؤں کو نہیں بلکہ دل کے خون کو نچوڑ کر رکھ دیا اور آپ نے بڑی درد مندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت کتاب ہے، اس میں اعتراض آئے گا آگے، اسی پہلے رکن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ اور خود نوشت کتاب ہے، خود آپ نے اس کتاب کو لکھ لیا. جو لوگ اعتراض اٹھاتے تھے ان کے سامنے مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے اس دعا کو سامنے رکھ کر بتایا ہے کہ ایک عام فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک رسول جو انسان ہونے کے ناطے، اس پر جو برا عالم گزرا، برا وقت گزرا، اس پر صدمے کے جو پہاڑ توڑے گئے، اس وقت اس کی جو قلب کی کیفیت تھی، اس کی دعا میں وہ چیزیں ظاہر ہیں، لیکن اس صورت کے اندر ذرا برابر بھی ان تاثرات کا اظہار نہیں ملتا، کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان جذبات سے بلند ہے، لہذا وہ صدمے کی جو کیفیت دعا کے اندر موجود ہے اس صورت کے اندر کہیں بھی پتہ نہیں چلتا. یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نوشت نہیں ہے اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. کس درد کے ساتھ آپ نے اس وادی میں جہاں آپ نے قیام کیا اور ملک الجبال جہاں آئے، اس وقت آپ کی یہ پیاری دعا جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خداوند میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنے بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں. تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں. اس پر مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دعائے خیر البشر. اس دعائے خیر البشر جو کتاب چاہ ہے بہت پیارا کتاب چاہ. واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے لکھا تو یہ جو درد و غم کی جو کیفیات تھیں ان کیفیات میں خود ڈوب کر انہوں نے اس دعا کی انہوں نے تشریح لکھی ہے. پڑھیے اس کو اٹھا کر, دعائے خیر البشر نام کا کتاب چاہ. تو اس میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی, اپنی لاچارگی اور اپنی بے چارگی کا شکوہ کیا اور کہا کہ مجھے کسی بیگانے کے حوالے کیوں کر رہا ہے, مجھے ترشرو اور درشت لوگوں کے حوالے مجھے کیوں کر رہا ہے. ہاں یہ سب کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے تو مجھے پسند ہے, اور اگر تیری مرضی نہیں ہے, یہ غضب ہے تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے. تو اس پوری درد مندی کی کیفیت میں یہ صورت نازل ہوئی, لیکن اس صورت کے اندر ان جذبات کا کہیں اظہار نہیں ملے گا. یہ پس منظر یاد رکھیں, اور میں نے تفصیل سے پس منظر اس لیے بتایا تاکہ ہم کو احساس ہو کہ ان پرانی صورتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم ایسا نہ ہو کہ صرف 1400 سال پرانی بیتی ہوئی داستان سمجھ کر اس کتاب کو پڑھیں, بلکہ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اس کتاب کے حامل ہونے کے نتیجے میں ہم پر بھی تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم بھی باہر نکلتے کام کرنے کے لیے, ہم پر بھی اس طرح کے حالات اور ایام آتے. ہم دعا نہیں کرتے, ہم تمنا نہیں کرتے کہ ہم پر مصیبتیں آئیں, لیکن دعوت کا کام ایسا کام ہے کہ مصیبتوں اور مشقتوں کو سہنا پڑتا ہے. تو ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم اس کام کو لے کر چلیں تو خون نہیں تو کم از کم اس کام کے لیے ہم پسینہ بہا سکیں. یہ ہماری نیت کے ساتھ اس طرح کی صورتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب ہم صورت کا گویا کہ مطالعہ شروع کریں گے. اس میں 4 رکوع ہیں, اور 4 رکوع کا کمال یہ ہے, اس صورت کا حسن اس میں ہے کہ 4 رکوع میں 4 الگ الگ مضامین بیان کیے گئے. پہلے رکوع میں عقیدے کی بات آئی ہے, دوسرے رکوع کے اندر فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ توحید کی دعوت کو قبول کی جائے. تیسرے رکوع کے اندر یہ قوم پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر جو عذاب نازل کا اس کا ذکر ہے, اور آخری حصے میں یہ بتایا کہ یہ صرف یہ کلام متاثر ہونے کے لیے انسان ہی نہیں ہے بلکہ جنات بھی اس کلام سے متاثر ہوتے ہیں. 4 رکوع کے اندر 4 الگ الگ مضامین بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت ہے حامیم, اور یہ حروف مخطعات میں سے ہیں, اور یہ قرآن کا اس سورت کا قرآنی نام بھی ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ وہی آیت ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ جاسیہ کے اندر بھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ماسٹر پروگرام کے ساتھ ایک سکیم کے تحت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا ہے, جو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے, یعنی وہ خدا جو قدرت رکھنے والا غالب خدا ہے اور حکیم خدا ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب الہی ہے. کتاب الہی کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو کتاب الہی کے اندر جو مضمون ہے وہی مضمون کتاب ارضی و سوامی کے اندر بھی موجود ہے. اس کائنات کی کتاب کا مطالعہ کرو اور رسول کی جانب سے جو کتاب آئی ہے اس کا مطالعہ کرو, دونوں کے اندر تم مماثلت پاؤ گے, دونوں کا مضمون ایک ہے. اس لیے فوراً اس کے بعد والی آیت, پہلی آیت میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, دوسری آیت میں کہا گیا ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. کہا کہ یہ کتاب جس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے وہ دعوت اس پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے. گزشتہ صورت میں ہم نے اسے تفصیل سے مطالعہ کیا, اس لیے میں اختصار سے آگے بڑھ رہا ہوں. کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو ایسے ہی کھیل مذاق کے طور پر ہم نے نہیں بنایا, بلکہ بالحق. بالحق کا مطلب سنجیدگی کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق ہوئی. بالحق کا مطلب ہے ایک غایت, ایک مقصد, ایک پرپس کے تحت ہم نے اس کائنات کو بنایا. یہ کسی کلنڈرے کا کھیل نہیں ہے, اور اس کائنات کو بنانے کے پیچھے ایک تدبیر ہے, ایک عمیق تدبیر ہے, ایک گہرا منصوبہ ہے. اس گہرے منصوبے کے تحت ہم نے اس کائنات کو بنایا, اور اس کائنات کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ کائنات, اس کائنات کو دوام نہیں ہے. اس کائنات کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. اجل مسمى, یہ کائنات کے لیے ایک متعین وقت مقرر ہے, اور اس وقت مقرر آنے پر اس پوری کائنات کی بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے گی. اس سے یہ معلوم ہے کہ جب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنایا تو کیا یہ بات ممکن ہے, کیا اس کے حکمت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ہی کو بے مقصد پیدا کر دے؟ ایک ایک تنکے کو, ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنایا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو بے مقصد پیدا کر دے؟ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر, والذین کفروا عما انذروا معرضون, وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, بار بار سمجھانے کے باوجود, ڈرائے جانے کے باوجود انہوں نے اعراض کا رویہ اختیار کیا, وہ منہ موڑ کر ہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد توحید ہی کے سلسلے کی آیتیں ہیں کہ پہلے تو توحید کی طرف بات ہوئی, پھر شرک کی نفی کی گئی اگلی آیت میں, کہا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کہا کہ جن لوگوں کو تم معبود بناتے ہو, جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, جن کے در پر جا کر تم اپنے ماتھے رگڑتے ہو, تم ڈنڈوج بجاتے ہو, جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو, جن دیویوں کو دیوتاؤں کو اولیاء اللہ کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے, کہا قرآن نے بتاؤ خلا رائے تم, کیا تم یہ بتا سکتے ہو, کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے آسمان کا کون سا حصہ بنایا, زمین کے کون سے حصے کی انہوں نے تخلیق کی, کائنات کے کون سا حصہ ہے جو ان کی طرف تم منسوب کر سکتے ہو. واقعہ یہ ہے کہ یہ سوال خدا تعالیٰ کا آج بھی آپ کسی ہندو سے پوچھئے جو ہزاروں دیویوں دیوتاؤں کو مانتے ہیں, گنیش سے لے کر رام سے لے کر اور کہاں کہاں کس کس کی پوجا کرتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ ان صاحب نے کائنات کو کون سا ٹکڑا بنایا, چاند کو کس نے بنایا, سورج کو کس نے بنایا, ہندوستان کا کوئی ٹکڑا ہے جو رام صاحب نے پیدا کیا, پوچھئے ان سے, کوئی نہیں کہے گا. یہ ان لوگوں کی کم از کم دیانتداری ہے کہ شرک کرنے کے باوجود قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ جواب نہیں دے سکتے, یہ ہرگز نہیں بتا سکتے کہ ہمارے معبود میں سے فلاں نے زمین کا یہ حصہ آسمان کا یہ ٹکڑا بنایا. قرآن پوچھتا ہے بتاؤ مجھے, ارونی مجھے بتاؤ کون سا حصہ انہوں نے تخلیق کیا, کون سے حصے کو انہوں نے پیدا کیا, پھر سماوات آسمان میں یا زمین میں کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا, نہیں بتا سکتے, نہیں بتا سکتے تو ایتونی بھی کتاب. قرآن کا انداز یہ ہے کہ دلائل پوچھتا ہے. ہمارا ہی ایک طریقہ ہے, مسلمانوں میں بڑی کمزوری ہے کہ ہم دلائل پر کم گفتگو کرتے ہیں, جذبات کی روشنی میں ہم گفتگو کرنے کے عادی ہیں, دلائل کی روشنی میں گفتگو ہم کم کر پاتے ہیں. قرآن کا انداز ہے کہ دلیل پوچھتا ہے, کہتا ہے ایتونی لاؤ کتاب اگر کوئی تمہارے پاس دلیل ہوگی, کتاب من قبل ہذا اگر تمہارے پاس کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی شریک ہیں تو اس کتاب کو لاؤ مجھے بتاؤ کہ شرک کے لیے کوئی گنجائش تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد پوچھا اگر یہ نہیں تو کم از کم کوئی عقلی دلیل لاؤ, کوئی بزرگوں کی تمہاری کہاوت ہو تو لے آؤ, کسی بڑوں کی اگر کوئی مستند سند یافتہ قول ہے تو لے آؤ. گویا کہ نہ تم شرعی دلیل لا سکتے ہو, نہ عقلی دلیل لا سکتے ہو, نہ نقلی دلیل لا سکتے ہو. اس آیت پر ہمارے ایک دوست جو آندھرا پردیش میں, انہوں نے کام کیا اور انہوں نے بہت مفصل کام کرنے کے بعد ان کی دو تین کتابیں بھی آئی ہیں, انگلش میں ان کی کتابیں ہیں, چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویداس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ذکر ہے, ویداس میں جو ہے شرک کی کوئی تعلیم نہیں ہے. ان کا یہ کلیم ہے, انہوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جو ویداز ہیں, جو پراناز ہیں, جو ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں, انہوں نے پڑھ کر یہ چیلنج دیا ہے خود ان کے مذہبی لوگوں کو. حالانکہ دیکھیں وہ کنورٹ مسلم نہیں ہے, وہ پیدائشی ہمارے طرح کے مسلم ہیں, لیکن انہوں نے بڑی ارخ ریزی کے ساتھ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک چیلنج دیا ہے. وہ جا کر سیدھے ٹھیک مندروں کے اندر درس دیتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے کام. ہمارے وہ دوست جا کر مندروں کے اندر قرآن کا درس نہیں دیتے, ویدا کا درس دیتے ہیں, رامائن کا درس دیتے ہیں, پراناس کا درس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی کہیں شرک کی گنجائش نہیں ہے, بتاؤ اگر تمہاری کتاب کے اندر لکھ کر ہو. پھر مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی کہتے ہیں کہ آج بھی محرف شدہ جو بائبل ہے, وہ بائبل جس کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں, ان بائبل کے اندر تورات کے اندر بھی کوئی آدمی شرک کا کوئی کلمہ کوئی جملہ آج بھی نہیں بتا سکتا. حال یہ ہے کہ لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہندو ہوں کہ کرسچنز ہوں کہ بدھسٹ ہوں یا یہود ہوں, سب آج شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, اور قرآن کا چیلنج ہے, وہ پرانے زمانے کی کتاب نہیں, اصلی تورات میں ہے, جو تبدیل شدہ تورات ہے اس میں بھی کہیں یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اسی طرح جو تبدیل شدہ انجیل ہے اس کے اندر بھی شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں لا سکتے. یہ تو نقلی دلیل ہے, کتابوں کی دلیل, کم از کم عقلی دلیل لاؤ, گنجائش بتاؤ کہ کیوں میتھمیٹیکلی تم کو ایک خدا سے کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا, تو چلو مانتے ہندو دو سے کام بنتا نظر نہیں آتا دس مانیں گے, لیکن بتاؤ تو صحیح کہ ایک سے یہ کام بن نہیں سکتا, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. تو قرآن کا یہ چیلنج ہے, ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو اس سے ثابت کرو, نہیں ہے تو کم از کم عقل کی بنیاد پر ثابت کرو. آج ہم اپنے ہندو بھائیوں کے درمیان بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بہت معمولی سی دلیل لیکن پرزور دلیل پیش کریں کہ شرک کے لیے نہ ان کی کتابوں میں کوئی گنجائش ہے نہ عقل میں کوئی گنجائش ہے, ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کیوں لوگ شرک کرتے ہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے ان سب کے باوجود جو لوگ شرک کرتے ہیں, جو اپنے دیویوں کو دیوتاؤں کو اور درگاہوں کو جا کر لوگ مختلف لوگوں کو پکارتے ہیں جو دنیا سے گزر چکے ہیں, کہا یہ پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں. گمراہی میں بھی سیدھے سادھے گمراہ نہیں, پرلے درجے کے اور آخری درجے کے گمراہ یہ لوگ ہیں. کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى يوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون. کہا کہ یہ لوگ بہت حد سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں اور پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں جو ان معبودوں کو پکارتے ہیں جو اللہ کے سوا انہوں نے خود ساختہ معبود ٹھہرا لیے ہیں, اور یہ ان کی دعا کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے. جن جن معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں یہ ان کی دعاؤں کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اور جواب ہی نہیں ہے بلکہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ لوگوں نے ان کے ساتھ دعا کی. لوگ ان کے در پر آ کر, ان کے آستانوں میں آ کر, ان کے مندروں پر آ کر, ان کے درگاہوں پر آ کر لوگوں نے دعا کی, اس کا علم تک نہیں ان بزرگوں کو, ان ہستیوں کو جن کے پاس لوگ جا کر ماتھے رگڑتے ہیں اور وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں, وہاں گڑ گڑاتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں. خدا نے کہا یہ تمہاری نالائقی ہے, کمخلی ہے کہ تم جس سے دعا کرتے ہو اسے پتا بھی نہیں. تمہاری دعا کیا سنیں گے, وہ تمہاری دعا کا کیا جواب دیں گے. جن جن لوگوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ, ان میں سے ایک تو بے جان چیزیں ہیں جیسے لکڑی کے بت, پتھر کے بت, ماربل کے بت, شجر حجر, یہ ساری چیزوں کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں یہ تو سن بھی نہیں سکتے. تمہاری نالائقی ہے, کمخلی ہے کہ تم جس سے دعا کرتے ہو اسے پتا بھی نہیں. تمہاری دعا کیا سنیں گے, وہ تمہاری دعا کا کیا جواب دیں گے. جن جن لوگوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ, ان میں سے ایک تو بے جان چیزیں ہیں جیسے لکڑی کے بت, پتھر کے بت, ماربل کے بت, شجر حجر, یہ ساری چیزوں کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں یہ تو سن بھی نہیں سکتے, جواب بھی نہیں دے سکتے. پہلی بات تو ختم ہو گئی, سن نہیں سکتے. دوسرا وہ گروہ ہے جو نیک لوگ تھے, خدا کے چہیتے تھے, بعد میں چل کر لوگوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, خدا کی بیٹی بنا دیا. کون؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, یا اور فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر پوجا کرنا شروع کر دیا, یا اس طرح سے اولیاء اللہ کو جو مسلمان جہاں جا کر درگاہوں میں ہاتھ اٹھا کر پکارتے ہیں, منت مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. یہ سارے بزرگ جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ تھے, ان تک بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا کو نہیں پہنچائے گا. جو لوگ جا کر پکارتے ہیں ان کی درگاہوں میں, ان کو سنائی نہیں دیتا, وہ سنتے نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے نیک بند کے دل کو صدمہ ہو. ان کو صدمہ ہوگا ان کی روحوں کو اگر معلوم ہو کہ زندگی انہوں نے توحید کی طرف بلانے میں لگا دی, لیکن ان کے جانے کے بعد کمبختوں نے خدا کو چھوڑ کر خود ان سے دعا کرنا شروع کر دیا. تو ان بزرگوں کے لیے توہین بھی ہے اور ان بزرگوں کے دلوں کو صدمہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں کو روحانی عالم میں صدمہ نہیں دینا چاہتا, اس لیے دعا کا جواب دے سکتے نہیں اور دعا ان تک پہنچائی نہیں جاتی, وہ دعا سنتے نہیں. رہے جو برے بدماش بگڑے ہوئے لوگ دنیا سے جو گزر گئے, آج ان کی مورتیاں بنا کر پوجا ہوتی ہے. ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھی قریب میں سرورکار کی مجسمہ کو رکھا گیا, اسے بھی کچھ دنوں کے بعد خدا بنا دیا جائے گا. اس طرح کے کتنے لوگوں کو خدا بنا دیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے, وہ آگے چل کر خدا بن جاتے ہیں. تو ایسے ظالموں کو جب لوگ جا کر دعا کریں گے, پکاریں گے, تو ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نہیں معلوم ہونے دے گا کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے تم سے دعا مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خوشی ہوگی, اور ایسے روحوں کو اللہ تعالیٰ خوشی ہونے کا موقع نہیں دے گا. ان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی گمراہی دنیا میں پھیل رہی ہے اور انہوں نے جب گمراہ کیا ان کے پیچھے لوگ بھی آ کر دعا مانگتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے دروازے کو بند کر دیا ہے, اور لوگ جا کر غیر اللہ کے آگے جب دعا کرتے ہیں تو وہ سنتے نہیں, وہ جواب نہیں دیتے. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھے کرے گا ان لوگوں کو, تو یہ وہ معبود جن کی یہ عبادت کرتے تھے, جن کی پوجا کرتے تھے, جن سے دعا کرتے تھے, وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. اور وکانو بھی عبادت ان کافرین, اور اپنے عبادت کرنے والوں سے انکار کر دیں گے. ہرگز ہم نے ان کی تعلیم نہیں دی. سورہ مائدہ کے اندر تفصیل سے بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا میرے جانے کے بعد تم نے یہ تعلیم دی تھی کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کی جائے, پوجا کی جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی درد مندی سے کہیں گے کہ پروردگار, تو عالم الغیب و شہادہ, میں نے کبھی اس بات کی تعلیم دی؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, اور یہ لوگ انکار کر دیں گے, بلکہ جن کی عبادت کرتے تھے کل ان کے دشمن ہو جائیں گے. قرآن نے بڑی فصاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا, یہ ہے توحید کا تصور, اور شرک کی حماقت اور شرک کی بے وقوفی یہ ہے, اسے قرآن نے سمجھا دیا. نمبر ایک عقیدہ, عقیدے میں نمبر دو ہے رسالت. رسالت پر اعتراضات اٹھاتے تھے تو اس کا جواب ایک ترتیب کے ساتھ دیا گیا, اور رسالت کے سلسلے میں ان کے جو دو اعتراضات تھے, بڑے بڑے اعتراضات تھے. ایک یہ تھا وَإِسْتُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب ہماری صاف صاف آیتیں ان کو سنائی جاتی تو یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کہا کرتے تھے ہذا سحر مبین, یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اللہ کے رسول کی رسالت پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ آپ جو دعوت پیش کرتے ہیں یہ جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں, قریب کرتے ہیں. یہ اصل میں ان کی مجبوری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا فہی و بلیغ کلام پیش کرتے تھے, جو وجد آفرین خطاب کرتے تھے, اور آپ کی گفتگو کے اندر جو تاثیر تھی اور جو تسخیر قلب کا جو فن آپ کے پاس تھا, آپ کی دعوت کا کوئی موازنہ کوئی فصیح سے فصیح ادیب نہیں کر سکتا, شاعر نہیں کر سکتا, خطیب نہیں کر سکتا تھا. مکے کے اس زمانے میں نہ کسی شاعر کے بس کی بات تھی, نہ کسی خطیب کے بس کی بات تھی, نہ کوئی ادیب اتنا متاثر کن کلام سنا سکتا تھا جیسا آپ سناتے تھے. تو لوگوں سے یہ بن نہیں پڑ سکا, وہ بے قابو ہو کر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے, حالانکہ آپ کے کلام کی تاثیر کو وہ جادو قرار دیتے تھے. تو پہلا الزام آپ پر یہ لگا ہذا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے. دوسرا یہ تھا آپ پر اعتراض, ام یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کو لکھ لیا. آپ ذرا پیچھے جا کر میں نے جو گفتگو کی اسے یاد رکھیے کہ لوگوں کا اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول کی لکھی ہوئی کتاب ہے, حالانکہ اللہ کے رسول اگر لکھتے تو بڑا درد اس کے اندر پایا جاتا تھا, بڑی شکایت اس کے اندر پائی جاتی تھی, اور وہ کلمات جو دعا کے اندر ہی وہ کلمات یہاں پائے جاتے تھے. تو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ کتاب آپ لکھ کر پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا مؤدبانہ جواب, نبوت کے شایان شان جواب. ہم ہوتے ہیں تو ہمارے جواب میں غیظ ہوتا, غضب ہوتا, طنز ہوتا, تشنیع ہوتا, یہ سب ہمارے جواب کے اندر ہوتا, لیکن آپ کے جواب کے اندر بہت ادب پایا جاتا ہے. اور بڑا وقار اور علو کے ساتھ آپ نے جواب دیا, کہا کہ قل ان افتریتہ فلا تملکونی لی من اللہ شیئا ہوا اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بنی وبینکم. آپ نے جو جوابات دیے اس میں سے آپ نے چار جواب دیے. ان چار جواب میں سے پہلا جواب آپ نے دیا کہ اگر ایسا ہی سمجھ لو کہ میں خدا کی بجائے اس کلام کو میں نے لکھ کر خدا کی طرف اگر منسوب کر دیا ہے, تو کل اگر خدا تعالیٰ مجھے پکڑے گا تو تم میری مدد نہیں کر سکتے, خدا تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. تم کو کیوں اس کی بڑی فکر لگی ہوئی کہ میں نے جھوٹ موٹ کلام لکھ کر خدا کی طرف منسوب کر دیا, اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا, میں تو واقعی خدا کا رسول ہوں, اور اگر میں نے یہ جسارت کی ہے تو مجھے بھگتنا پڑے گا, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں, کل وہ مجھے پکڑے گا. کفا بہ شہیدا بینی وبینکم, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے, میں اس پر گویا کہ وہ میرے لیے کافی ہے, میں اس پر توکل کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتا ہوں. اس الزام کا کوئی جواب میں دینا نہیں چاہتا. اس الزام کا یہی جواب ہے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے میں نے کیا کیا, کون سا کلام پیش کیا, میرے رب کے حوالے میں اس پورے کیس کو کرتا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان, وہ هو الغفور الرحیم, اور وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ایک مؤدبانہ جواب یہ اس اعتراض کا. دیکھیے اعتراض کا جواب یہ تھا کہ ایسے اور گویا کہ سطحی قسم کے اعتراضات, ایسے بے جا اعتراضات کا جواب آدمی نہیں دے سکتا. جب جواب دیں گے تو اور اس میں سے اعتراضات نکالے جائیں گے. اس لیے سلیقہ یہ ہے, دعوتی طریقہ یہ ہے کہ آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو معاملہ حوالے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اس سے پہلے غالباً ہم نے سورہ فاتر اور اس کے بعد سورہ فرقان میں ہم نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا اعتراضات اٹھائے جاتے تھے. کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی جھرمٹ میں فرشتے ہوتے اور فرشتے آگے پیچھے ہوتے اور کوڑا ایک لے کر ایک فرشتہ ہوتا, جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ان پر کوڑا برسایا جاتا, یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں چلتا ہے, بازار میں پھرتا ہے, کھاتا اور پیتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, بیوی بھی رکھتا ہے, بچے بھی رکھتا ہے, اسے خوشی بھی ہوتی ہے, اسے غم بھی ہوتا ہے, یہ کیسا رسول ہے. لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ رسول پر اعتراضات میں اعتراض کیا, وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے. یہ کہتے تھے کہ واقعی یہ رسول ہے تو ہمارے سامنے جو پہاڑ ہے اسے ٹلا کر بتا دیں, پہاڑ ٹل جائے آپ کے اشارے سے. یہ کہتے تھے کہ یہ جو ریگستان ہے آپ کے اشارے سے اسے سرسبز شاداب کر دیا جائے اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں بنا دیا جائے. آپ سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سونے کے محلات کیوں نہیں بنا دیتا, آپ بتاتے لوگوں کو اللہ نے میرے لیے سونے کا محل بنایا ہے. اس طرح کے بے جا قسم کے اعتراضات لوگ گھڑتے تھے اور آپ پر اعتراضات کرتے تھے. آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ بھائی میں نے کب کہا کہ میں نرالا رسول ہوں, میں نے کب کہا کہ میں خارق عادت کام کرنے والا ہوں, میں نے کب تم سے یہ کلیم کیا کہ میں بشر نہیں ہوں, میں نے تم سے کب کہا کہ میں مداری ہوں, मैं बहुत किस्म के तुमको जादू बता सकता हूं, करिश्मे बता सकता हूं, मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया। मैं आम रसूलों की तरह एक रसूल हूं, और दुनिया में इससे पहले जितने रसूल है वो भी इंसान थे, वो भी खाते थे, वो भी पीते थे, वो भी बीवी बच्चे रखते थे, उन्हें भी गम होता था, खुशी होती थी, मैं भी उनमें से एक रसूल हूं। तो आपने फरमाया कि उनसे कहिए नहीं हूं मैं कोई नया रसूल, कोई नया निरारा रसूल नहीं हूं मैं, इससे पहले जितने रसूल आए उन्हीं की तरह से मैं एक रसूल हूं। ये दूसरी बात आपने कही। तीसरा जवाब आपने ये दिया कि तुम मुझसे जो मुतालिबे करते हो कि रसूल हो तो मैं गैब की बातें बताऊं। मेरा कोई आदमी आता और पूछता कि साहब मेरा ऊंट गुम हो गया, बताओ कि किस वादी में मेरा ऊंट इस वक्त मौजूद होगा। कोई कहता कि मेरी बीवी जो है बताओ कि वो लड़का जनेगी कि ये लड़की जनेगी। कोई कहता कि साहब हमारा घर में एक शख्स बीमार है, बताओ कि वो जिंदा सेहतमंद हो जाएगा या मर जाएगा। लोग इस तरह की बातें करते थे। और आज का जमाना ये भी है कि आदमी अपना रोब जमाने के लिए कुछ पेशींदगोई करता है ताकि उससे अपना एक ग्रुप बनाए, अपना एक हलका बनाता है। और उस हलके में भी कभी आपको मौका हुआ होगा आमिलों वगैरह के आप हलके में जाएं तो आमिल से मुलाकात से पहले बाहर उनके चमचे बैठे होते हैं और वो चमचे हजरत का मर्तबा बुलंद करते हैं। कोई कहता है क्या साहब मेरा वो 1,00,000 रुपए चोरी हो गई और हजरत ने जो निशानी बताई जिस घर में जहां बताया वहां वो चीज मिल गई। कोई कहता है साहब मेरी बीवी का हाल तो ऐसा हो गया था कि बस अब की तब मरने वाली थी, हजरत को ले गया, हजरत के इशारे से मेरी बीवी भली चुंगी हो गई। आपको अगर कभी मौका हुआ हो, देखिए ये सब ड्रामे होते हैं, सब करिश्मे होते हैं, और एक तरीका भी है लोगों को अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए कुछ पेशीन गोयां करते हैं, कुछ गोया के फ्यूचर के फोर क्लेम करने लगते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने बताया मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूं। मैंने कब कहा कि मैं जो है बहुत सी चीजें जानता हूं, वमा आदरी मा या फलू भी वाला भी को, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ तो बहुत दूर की बात, कल मेरा क्या हाल होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, खुद भी नहीं जानता। मुझे जो वही आती है सुनाता हूं मैं, ना मैं अपना हाल जानता हूं ना मैं मुस्तकबिल जानता हूं। जब मैं अपना मुस्तकबिल नहीं जानता तो तुम्हारा मुस्तकबिल में क्या बताऊं। इन अत्तबियो इल्ला मा यूहा इलैया, मैं इसके सिवा कुछ नहीं करता कि मेरी तरफ जो वही की जाती है मैं उसकी इत्तिबा करता हूं। वमा अना इल्ला नजीर मुबीन, और मेरी हैसियत एक नजीर मुबीन के अलावा साफ साफ खबरदार करने वाला, डराने वाला, आगाह करने वाला, वार्न करने वाला, इसके अलावा मेरी कोई हैसियत नहीं है। इस हिंदुस्तान में भी हमको काम करते हुए इन नुक्तों को याद रखना चाहिए कि हमको अपनी बशरियत को भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों के सामने गुफ्तगू करें तो हम लोगों को बताएं कि हम ऐसे नहीं है कि हम मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी बातें कहेंगे, हम आम इंसानों की तरह हैं, लेकिन खुदा का जो कलाम आया है उसकी रोशनी में हम तुमको आगाह करने वाले, वारंट करने वाले हैं, हम सिर्फ ये कि मुंजिर हैं, यह हमारा गोया के मौकिफ होना चाहिए। तो रिसालत के सिलसिले के एतराज का जवाब दिया गया तरतीबवार। फिर उसके बाद आप देखेंगे किताब पर एतराजात उठाए गए और किताब पर जो एतराजात उठाए गए उसका जवाब दिया गया। मैं सरसरी तौर पर उन एतराजात को रखता हूं और उसके बाद क्योंकि और मजामीन कवर करने हैं इसलिए बहुत तफसील में जाने का मौका नहीं है। कहा कि किताब के बारे में उनके एतराजात थे, खुल आरई तुम इनकान मिन इंदिल्लाहि वकफर तुम भी व शहीद शाहिद मिन बनी इसराइल अला मिथलिहि फआमना वस्तकबर तुम। कहा कि किताब के बारे में, बेटे खामोश, किताब पर लोगों का एक एतराज ये था, किताब ही अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल करता किताब नहीं है, ये हुजूर की लिखी हुई किताब है। अल्लाह ताला ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पूछिए इनसे पूछिए कि इस किताब को तुम रद्द करते हो, रद्द इसलिए करते हो कि ये खुदा की किताब नहीं हो सकती है, क्या तुमने यकीन के साथ परख लिया है कि ये किताब खुदा की किताब नहीं है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई किताब है, ऐसा करना तुम्हारे लिए हिलाकत आमेज है, इतनी जल्दी ना करो। तुमसे एक दरखास्त यह है कि तुम जांचो, तुम परखो, अकल से काम लो, गौर फिक्र करो कि अगर तुम्हारा एक ऑप्शन तो यह है, एक प्रोबेबिलिटी तो यह है, एक इम्कान तो यह है कि यह खुदा की किताब नहीं है। दूसरा इम्कान यह भी तो हो सकता है कि यह खुदा की किताब है। अगर तुमने इनकार कर दिया खुदा की किताब नहीं है और आगे चलकर क़यामत के दिन मालूम हुआ कि तुमने जिसका इनकार किया वो खुदा की किताब थी, तब तुम क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी तोल कर देखो, तुम अपने जन और तखमीने का अंदाजा लगा कर देखो, तुमने जांचे बगैर, गौर व फिक्र किए बगैर तुमने एक लख्त इसे मुस्तरद कर दिया, गौर तो करो कि खुदा की किताब हो सकती है कि नहीं है। और खुदा की किताब होने के बेशुमार दलायल और हर सफे के अंदर इसके दलायल मौजूद हैं, तुम गौर करो किताब को, एक लख्त इसे नजरअंदाज ना करो, मुस्तरद ना करो, इसे रिजेक्ट ना करो। पहली बात आपने बताई। दूसरी बात आपने ये बताई कि ये किताब तुम्हारे लिए कोई नई किताब नहीं है, इससे पहले बनी इसराइल के एक शाहिद ने गवाही दी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा था कि मैं इस वक्त जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद एक रसूल आएगा और वो तुम्हें किताब अता करेगा, एक नई शरीयत देगा। آگے ہم انشاءاللہ سورہ صف کا مطالعہ کریں گے تو اس آیت پر غور کریں گے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کہا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں میں تمہارے طرف اللہ کا رسول بن کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو میرے پہلے آ گئی یعنی تورات, اور آئندہ آنے والے رسول کی میں بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. پیشن گوئی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئی اس سے پہلے انبیاء نے بھی کی ہے, تم کم از کم یہ تو غور کرو, ایسی بات نہیں نئی اپج نہیں ہے, پچھلے انبیاء نے بھی اس کتاب کے آنے کے بارے میں گویا کہ پیشن گوئی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. انشاءاللہ سورہ صف میں ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے. پھر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کتاب سچی ہوتی تو اس کتاب کی طرف ہم آگے بڑھتے, ہم انٹلیکچوئلس ہیں, ہم ذہین طبقے کے لوگ ہیں, ہم فتین لوگ ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہیے تھا. یہ کیا وہ نوجوان آئے ہیں جو غلام ہیں, جو کم فہم کے لوگ ہیں, یہ اسلام کو قبول کیے تو یہ کتاب کوئی معیاری کتاب نہیں ہو سکتی. ان کی یہ دلیل تھی, یہ اصل میں ان کی انفیریئرٹی کمپلیکس تھی. انفیریئرٹی کمپلیکس آدمی کی کبھی سپیریئرٹی کمپلیکس میں ظاہر ہوتی ہے. میں نے گزشتہ سال تفصیل سے بتایا تھا, ایڈلر جو ایک بڑا سائیکالوجسٹ ہے اس نے بتایا کہ انسان کے اندر جب انفیریئرٹی کمپلیکس ہوتی ہے تو اسے چھپانے کے لیے وہ سپیریئرٹی کمپلیکس ظاہر کرتا ہے. تو یہ کہتے تھے یہ کتاب اگر واقعی بلند کتاب ہوتی تو ہم ہوتے پہلے اسے قبول کرنے والے, شیخ لوگ, بڑے لوگ, معزز لوگ, امائی دین شہر ہوتے, یہ نوجوان نہیں قبول کر سکتے تھے. اور چوتھی بات اللہ تعالی نے کہی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تورات میں بھی گویا کہ پیشین گوئی کی گئی ہے. آج ہی حافظ صاحب نے سورہ آراف میں رکوع نمبر 14 کا مطالعہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسے رسول کو بھیجیں گے جو تم پر سے بوجھ اتارے گا, تمہارے لیے حلال روزی کو جو ہے پاک روزی کو حلال کرے گا, اور جو خبیث چیزیں تم کھاتے ہو اسے حرام کرے گا. یہ سب تفصیل سے تورات میں بھی اس کتاب کی پیشین گوئی کی. یہ چار گویا کہ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کتاب کو قبول کرنے کے لیے, ایک تو تم عقلی طور پر سوچو غور کرو, نمبر دو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی کی, نمبر تین یہ ہے کہ اس کتاب کو قبول کرنے میں اگر تم نے قبول نہیں کیا تم اپنے آپ کو کیوں عقل کل سمجھتے ہو, تم اپنے آپ کو کیوں زمانے کے دانشمند سمجھتے ہو, جن لوگوں نے قبول کیا وہ ذہین لوگ ہیں. اور چوتھی بات یہ کہی کہ تورات کے اندر بھی اس کتاب کے آنے کی پیشین گوئی ہے. ان سب کے دلائل کے پیش نظر اثرن و غور کرو, قرآن مجید کو ریجیکٹ نہ کرو, مسترد نہ کرو, اور یہ تمہارا رویہ تمہارے لیے تباہ کن ہوگا, ہلاکت آمیز ہوگا. اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل ہم ایک اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے, وہ یہ کہ انسان جب 40 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں, اس کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے. پھر ماں کی دودھ کے فوائد کیا ہیں اس پر بھی تھوڑی بات ہوگی. پھر جنات کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تھوڑی بات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.